الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبيك الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے احکام تجارت اور انشاءاللہ حسب معمول آپ کی کالز ہوں گی آپ کے میسیجز ہوں گے آپ کے واٹس اپ وائس نوٹ ہوں گے اور انشاءاللہ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی کے جوابات ہوں گے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ بارش اکنومی پر معاشیات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے اور چاہے وہ قومی یعنی نیشنل وے میں ہو چاہے انڈیویجل ایک پرسن کی حیثیت میں ہو کیا کہتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے بارش جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے بارش جب ہوتی ہے تو مطلع صاف ہوتا ہے گرد و غبار چھٹ جاتے ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں وہ چھٹ جاتی ہیں اور پانی جو ہے وہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے پانی جو ہے وہ انسان پینے کے کام میں لاتا ہے پانی جو ہے وہ فصلوں کے کام میں آتا ہے زراعت کے کام میں آتا ہے اور پھر کوئی بھی فیکٹری ایسی نہیں جو پانی کے بغیر چلتی ہو انڈسٹریل ایریا کے اندر فیکٹریوں کے اندر بڑے بڑے مطلب کہ پانی کے پائپ ڈالے جاتے ہیں ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ کہاں سے آئے گا مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں امارات کی تو عرب امارات میں کوئی نہر نہیں ہے اس لیے نہر نہیں ہے کہ ایک تو وہاں بارشیں کم ہوتی ہیں تو دریا نہیں بنے تو دریاؤں سے نہر نہیں نکلی نہر دریاؤں سے نکلتی ہے تو وہاں سمندر ہے تو وہاں دو طرح سے پانی حاصل کیا جاتا ہے ایک سمندر کے ذریعے
جی
اس کو میٹھا کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے
صحیح
دوسرا جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں نالیوں میں چلا گیا اس پانی کو
ریسائیکل
قابل استعمال بنایا جاتا ہے اور اس پانی کو کم از کم اتنا تو کنفرم ہے کہ جو باغیچے لگے ہوتے ہیں جو پارکس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پانی استعمال وہاں ہو رہا ہوتا ہے
ٹھیک
تو اللہ رب العزت کا ایک بڑا فضل و کرم ہے کہ پاکستان میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ دریا بہتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہاں جو شمالی علاقہ جات ہیں ناردرن ایریاز جو ہیں وہاں برف جمی ہوئی ہے گلیشیئرز یہاں موجود ہیں جو بہت بڑا سرچشمہ ہے پانی کا پھر بارشیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں اس سے یہ ہے کہ پانی مسلسل جو ہے وہ مہیا ہو رہا ہوتا ہے فراہم ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری ایک مس مینجمنٹ ہے اور تدبیر اور منصوبہ بندی کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم پانی کو سٹور نہیں کر پاتے ذخیرہ نہیں کر پاتے اگر ڈیمز بن جائیں مناسب سطح پر تو یہ پانی کا جو اتنی بڑی جو نعمت ہے یہ ذخیرہ ہو جائے جا کر سمندر میں گر جاتی ہے کسی کام نہیں آتی اور جب ذخیرہ ہو جائے گی تو یہ کام آئے گی اور ڈیمز سے فائدہ پہنچیں گے
میٹھا پانی ہے
ڈیمز جب ہوتے ہیں پھر بجلی بنا جاتی ہے اس سے
جی
یعنی اس میں موٹرس لگا کر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ چلتی ہیں اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے آج بھی جو ہے وہ منگلہ ڈیم ہے
جی
تربیلا ڈیم ہے جو گڈو بیراج ہے اس پر بڑے بڑے پلانٹس لگے ہوئے ہیں واپڈا کے اسے بجلی بنائی جاتی ہے تو پانی جو ہے وہ ایک نعمت نہیں ہے بہت ساری نعمتوں کا سرچشمہ ہے پچھلی مرتبہ سیلاب آیا اور اس سیلاب میں چونکہ میں کئی ایریاز میں خود گیا تھا
جی
جو نقصان ہوا ہے سیلابی علاقوں میں وہ بارش کی وجہ سے نہیں ہوا ہے ایسا نہیں کہ بارش برستے رہی اور اسے شہر جھیل بن گئے نہیں نقصان ہوا ہے بارش کے بعد پیدا ہونے والی اس کیفیت سے جو ندی اور نالوں نے اختیار کی جو دریاؤں نے اختیار کی اگر یہ دریاؤں کا اور ندی نالوں کا بہاؤ کنٹرول کر لیا جائے مینیج کر لیا جائے تو سیلابی کیفیت ہوگی بھی نہیں. اس مرتبہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا میروز بھائی
جی
کہ منڈی میں وافر مقدار میں جانور تھا,
جی
جانوروں کے ریٹ بہت زیادہ اوپر نہیں گئے,
جی ریٹ کنٹرول تھے, کافی حد تک
کنٹرول ریٹ تھے. اندرون حسن کی بھی پوزیشن تھی, کوئی بتا رہا تھا مجھے کہ بکرے جو ہے نا اتنے ہم نے ٹارگیٹ کیا تھا مہنگے جائیں گے, اتنے مہنگے نہیں گئے. وجہ کیا تھی کہ چونکہ بارشیں پچھلے سال بہت زیادہ ہوئی ہیں تو چارہ بہت زیادہ تھا, زرخیز زمین تھی, مطلب جو چرواہے ہوتے ہیں
جی
ان کے لیے تو جو سرکاری زمینوں میں اگا ہوا جو گھاس ہوتا ہے, پہاڑوں میں اگا ہوا جو گھاس ہوتا ہے وہ چونکہ مفت کا ہوتا ہے
جی,
تو یہ ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو یہ نعمت بارش کی وجہ سے آئی اور گھاس وافر مقدار میں تھا, سستا تھا, جانور زیادہ ہوئے, چوپائے زیادہ ہوئے, ان کو بھی فائدہ ملا اور کنزیومر کو بھی فائدہ ملا کہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوا.
پانی سے زندگی کی گاڑی چل رہی ہے, اللہ پاک ہمیں عافیت والی, سلامتی والی, رحمت والی بارش عطا فرمائے اور بارشوں کے جو نقصانات ہیں اس سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. بڑھتے ہیں کالز کی طرف اور پہلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب,
گورنمنٹ کا مطلب ملازم ہے تو گورنمنٹ جو نا وہ فنڈ کاٹتی ہے گورنمنٹ, یعنی جو نا فرض کرو 1000 روپیہ 2000 روپیہ اس کے اوپر جو نا یہ جو نا وہ لگاتے ہیں پروفٹ, گورنمنٹ پروفٹ لگاتی ہے تو وہ سال کے اوپر یعنی 12% لگاتی ہے 15% لگاتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو نا وہ گورنمنٹ ان پیسوں سے آپ کے پیسوں سے کاروبار کرتی ہے تو جو نا وہ آپ کو پروفٹ دیتی تو یہ سود نہیں ہے جو نا.
جی مفتی
دیکھیے کاروبار تو نہیں ہوتا, آگے جا کے جب ان کی فائلیں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پروویڈنٹ فنڈ کی جو رقم ہے وہ چلے جاتی ہے سودی بینکوں کے پاس, سودی طریقہ کار کے مطابق وہ یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جو پرسنٹیج ہیں یہ سارا جو ہے نا قائب ریٹس ہوتے ہیں اور یہ شرح سود ہے جو ان کو اوپر سے مل رہا ہوتا ہے. تو جو رقم آپ کی اصل رقم جمع ہوئی ہے وہ رقم تو آپ کی اپنی ہے, میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو رقم کٹتی ہے یہ تو 2-2%, 4%, چلے 10% کٹ جائے گی, جو رقم 90% آپ کے ہاتھ میں آئی ہے آپ اس کو مینیج کریں, اس کو سیو کریں, اس کو انویسٹ خود کریں. اور وہ جو آپ کا ایک نقصان ہو رہا ہے کہ آپ سودی ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کریں گے, جب آپ کو ملے گی تو بغیر ثواب کی نیت کے آپ اس کو صدقہ کر دیں گے, آپ اس کو استعمال نہیں کر پائے, یہ جو ظاہری طور پر آپ کا نقصان ہوا یہ نقصان ہوا ہے 10% کی رقم سے, 90% رقم تو آپ کے اپنے ہاتھ میں آئی ہے نا, آپ اس سے 20% بچا لیں, 70% اگر استعمال ہوتی ہے آپ کی تنخواہ تو 20% کی سیونگ کریں, اس سے بچائیں, اس کو بڑھائیں, کاروبار کریں. کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنا کر آپ پیسہ بڑھا سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو یوں اس کو خاتے میں نہ لائیں کہ بھئی یہ تو مجھے ملنی چاہیے, کوئی راستہ نکل آئے. اگر وہ جائز طریقے پر استعمال ہوئی ہے تو ٹھیک ہے راستہ نکلے گا, ورنہ راستہ کیسے نکلے گا.
سب یہ جواب تو آپ کا بڑا عالی شان ہے لیکن ایک انسانی مزاج بھی ہے, بالخصوص اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو جو چیز آ رہی ہے اس کا اتنا جو ہے نا وہ خوشی شاید نہ ہوتی ہو جتنا کل کسک یا تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ جو چیز نہیں مل پا رہی, یعنی جو ہم حاصل کر سکتے ہیں لیکن چھوڑ رہے ہیں. تو آپ نے جو جواب دیا وہ فقہی طور پہ تو ہو گیا لیکن اگر انسانی سائیکی دیکھیں تو اس سے بچا کیسے جائے؟
دیکھیں سائیکی کا جواب سائیکی ہے, یعنی سوچ آپ بہتر اپنائیں اور سوچ یہ اپنائیں کہ یہ رقم میں لوں گا تو سود میں پڑوں گا, یہ رقم میں لوں گا تو نوسط میں پڑوں گا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی واقع ہوگی. تو یوں بندہ کسی چیز کی مذمت کو سامنے رکھے, کسی چیز کے نقصان کو سامنے رکھے اور فضیلت کو سامنے رکھے. بھئی حرام سے بچنے کی فضیلت ہے نا, تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے, ٹھیک ہے نا. جگہ جگہ قرآن پاک ہمیں فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو, حدیث میں فرمایا جا رہا ہے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. تو اللہ کا جو ڈر ہے اس کے فضائل ہے, تو جب اس کے فضائل ہیں اور سود کی مذمت ہے یہ دونوں چیزیں سامنے رہیں گی تو ایک حوصلہ ملے گا اور ایک جو ہے نا وہ نفسیاتی طور پر بھی جو ایک شیطانی سوچ ہے یہ سوچ اس پر غالب آئے گی اور وہ سوچ مغلوب ہو جائے گی.
ٹھیک, اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے اور حلال ہی ذرائع سے جو ملے اسی پہ قناعت کرنے, اسی پہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آن لائن ارننگ کے मेजर जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो लोग इनकी जानिब काफ़ी मेरे ना मुतवज्जे हैं, तो मेरा सवाल आपसे वो ये है कि इनको इस्तेमाल जो है करने में हमें कौन सी एहतियात करनी चाहिए, और इसमें जो खासकर एक फ्री लांसिंग का डॉक्टर है इसके हवाले से शरीयत हमारी क्या रहनुमाई जो वो करती है।
हम ले लेते हैं फ्री लांसिंग से। फ्री लांसिंग के अंदर आप कोई काम करते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई ट्रांसलेशन करते हैं, आप कोई ग्राफिक का ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है, आप जो है वीडियो एडिटिंग करते हैं उस वीडियो एडिटिंग के अंदर कंटेंट जायज़ है, कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई गैर शरी काम नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे हुनर हैं जिसके अंदर आप फ्री लांसिंग का शोबा अपना के सर्विस दे सकते हैं। हज़ार चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, डिपेंड करेगा कि वो काम क्या है, किस नौयत का है, आपको कोई गैर शरी काम तो नहीं करना पड़ रहा। रही बात मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं खरीदो फरोख्त के, तो असल बात यह है कि ऑनलाइन का जो शोबा है चूँकि वो वर्चुअल दुनिया है तो उसमें अनदेखे रिस्क ज़्यादा होते हैं बा मुकाबले फिज़िकल काम के। तो हम तो एक मुसलमान की हैसियत से जो फिज़िकल एक्टिविटी हो रही हैं लेन देन की, कारोबार और तजारत की, उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। उसकी जो बुनियादी बातें वो हमें नहीं पता। ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन काम करने के लिए शरिया रेगुलेशंस हैं वो कोई अलग से होंगी, यही रेगुलेशंस हैं, यही अहकाम हैं, यही तरीके हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे ऊपर आयद नहीं होती। लेकिन क्या है कि हमें पता होना चाहिए, दो चार चीज़ें मैं बयान कर देता हूँ वरना तो बहुत डिटेल से मामला है। अव्वलन तो एक मुसलमान को ये चाहिए जो कारोबार और तजारत करता है कि वो सीखे कि कारोबार में तजारत में क्या हलाल है क्या हराम है, प्रोडक्ट वाइज एंड मेथड वाइज दोनों जहतों से उस पर इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज है। जो चीज़ आपकी मिल्कियत में नहीं है, आप उसके मालिक नहीं हैं, आपने परचेज नहीं की कोई चीज़, आप उसको आगे नहीं बेच सकते। एक तो ये ख़राबी है। दूसरी ख़राबी क्या है, जो चीज़ आप बेच रहे हैं पहले कब्ज़ा करेंगे खुद फिर आगे बेचेंगे, ये ज़रूरी है। इसके अलावा बाद सौदे ऐसे होते हैं कि जिसमें दो तरफ़ा उधार पाई जा रही होती है, बाद सौदे ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर पता ही नहीं होता कि अंदर माल क्या निकलेगा, कीमत कितनी होगी। तो यूँ ऑनलाइन के अंदर इस तरह के केस कम होते हैं, अगरचे के चीज़ें पता होती हैं क्या चीज़ें हैं, प्राइस क्या है, किस क्वालिटी की है, जितना लिखा जा सकता है बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लिखा हुआ होता है। लेकिन जो तेज़ी है ना, तेज़ी की वजह से ज़्यादा गलतियाँ हो रही होती हैं। जो लोग ड्रॉप शिपिंग की तरफ जा रहे होते हैं वो तेज़ी की वजह से जा रहे होते हैं कि अभी माल है नहीं, गाहक लगा हुआ है, अब उसको हम माल ना होते हुए भेज दें, किसी और से मंगा कर डायरेक्ट भेज दें, तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ख़राबियाँ पैदा हो रही होती हैं।
मुझसे ये तो जवाब हो गया। एक और सवाल जो मैं चाहता हूँ कि अक्सर नाज़रीन की शायद वो तशवीश दूर करेगा, वो ये कि ऑनलाइन के बिज़नेस की जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि परसेप्शन ये बनता जा रहा है कि जी अगर हम उलामा के पास जाएंगे या मुफ्तियान इकराम के पास जाएंगे तो शायद ऑनलाइन की तमाम चीज़ें जो हैं वो नाजायज़ और हराम और ममनू करार पाएंगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप एक बड़ी पिक्चर में देखें तो ऑनलाइन के बिज़नेस के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें ठीक होकर, भले वो चेंज होकर थोड़ा बहुत, वो जायज़ के दायरे में आ सकती हैं या नाजायज़ के दायरे में चली जाएंगी?
देखिए ऑनलाइन पर दो तरह के लोग हैं, एक लोग हैं नौवारिद,
ठीक है,
जिनको कारोबार और तजारत का तजुर्बा ही नहीं है,
ठीक है, नए लोग आ गए
और उनके फील्ड में नहीं है,
ठीक है,
तो उनके लिए तो दो मुश्किल आते हैं, तो काम को समझना,
ठीक है,
और दूसरा शरीयत के उसूलों को फॉलो करना,
ठीक है।
और एक वो लोग हैं जो पहले से काम में मौजूद हैं,
दुकान
है उसकी, उसने सिर्फ इतना किया कि एक दिन फेसबुक पर लाइव हो गया, दुकान शुरू कर दिया, अभी ये भी आइटम मेरे पास इतने का, ये है इतने का, ये इतने का है, ठीक है
जी,
वहाँ से ऑर्डर आना शुरू हो गए,
सही,
ठीक है, इसके बाद माल मौजूद है, कीमत बयान कर दी, कैफियत बयान कर दी, अभी जब ऑर्डर पकड़ेगा ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी तो खुद सौदा हो जाएगा, अब माल डिलीवर कर देगा, मामला आसान ही आसान है,
सही है,
कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है,
ठीक है।
मुश्किल मामला वहाँ आता है जब हम चोर रास्ता इख्तियार करते हैं। बड़ा नाम था जी मियाँ चुन्नू ऑनलाइन की फील्ड में पाकिस्तान में, ओ जनाब मियाँ चुन्नू के अलावा नाम ही नहीं था। पता चला कि हज़ारों अकाउंट्स बंद कर दिए अमेज़न ने, क्योंकि उन लोगों ने चोर बाजारी की हुई थी, डम्मी अकाउंट्स दिए हुए थे, डम्मी रेटिंग थी और रेटिंग के इशूज़ ज़्यादा थे,
ठीक है,
ठीक है, और ऐसी दुनिया बनाई हुई थी जो चोर बाजारी पर मुश्तमिल थी। تو جب آپ شارٹ کٹ اور چور بازاری کو اختیار کرتے ہیں تو وہاں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، وہاں آپ کو لگتا ہے جی شریک مسائل ہیں، مشکلات ہیں، آپ نے چور دروازہ اختیار کیا ہوا ہے، مشکلات تو نہیں ہونی ہے۔ ایک دکاندار جو دکان میں مال رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، مال اس کے پاس ہے، گاہک آئے گا، جھوٹ نہ بولے، مال کا غلط اوصاف بیان نہ کرے، عیب ہے اس کو نہ چھپائے اور سودا کر لے، کیا پرابلم ہے؟ کاروبار تو بڑا آسان ہے، کاروبار کو اللہ رب العزت نے بڑا آسان قرار دیا ہے۔ کاروبار ایک کانٹریکٹ ہے،
معاہدہ،
نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے،
صحیح،
اس کو کہتے ہیں عقد نکاح،
صحیح،
اس کو کہتے ہیں عقد بے،
صحیح،
عقد مانا کانٹریکٹ،
صحیح،
لیکن نکاح اس وقت تک نہیں ہوتا دو گواہ نہ ہوں،
صحیح۔
خرید و فروخت کو اتنا آسان بنایا گیا ہے کہ صبح شام ہونی ہے،
جی،
دن میں 25 دفعہ ہونی ہے، اس میں کوئی گواہی ضروری نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
یہ آسانی ہے نا،
صحیح،
فریقین راضی ہوں اور سودا ہو جائے چلتے بنے،
صحیح۔
کیا حرام ہے سودوں کے اندر، ہمیں کیا اختیار نہیں کرنا، یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو شریعت کی تعلیمات جہاں عبادات کے لیے ہیں وہاں خرید و فروخت معاملات لین دین کے لیے بھی ہیں، تو وہ باتیں ہمیں پتہ ہوں گی تو ہمارے لیے آسانی ہے۔ کوئی کورس کریں، کوئی کلاس لیں، آن لائن بھی ہمارے یہاں شعبہ موجود ہے، بہت سارے کورس آپ اس پر کر سکتے ہیں، فرض علوم کورس ہے اس کے اندر، دیگر بنیادی باتوں کے کورسز ہیں۔ ہم اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اسلامک فائننس کورس وقتاً فوقتاً کرواتے رہتے ہیں، لیکن یہ کورس پروفیشنلس کے لیے ہوتا ہے، پروفیشنلس حضرات اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، بحر شریعت کتاب موجود ہے، بحر شریعت کتاب کا 11واں 12واں حصہ ہر مسلمان کو پڑھ لینا چاہیے، اور پھر کچھ مسائل وہ ہیں جو 13ویں 14ویں میں بھی ہیں تو 15واں بھی حصہ پڑھنا چاہیے، لیکن کم از کم 11واں اور 12واں تو پڑھا جائے، آپ کو پتہ تو ہو کہ بنیادی کانسیپٹس جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں انویسٹمنٹ کا معاملہ آتا ہے تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے مداربت کے اصول و ضوابط اور شرکت کے اصول و ضوابط، بروکری کے اصول و ضوابط، اس کے بروشر بنائے ہوئے ہیں، تو دارالفتا کی ویب سائٹ پر یہ بروشرس موجود ہیں، آپ ان کو پڑھ کر بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اپنی جو نا علمی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں، جو فرض علم ہے آپ کے لیے آپ اس کو سیکھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔
اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق تجارت، ملازمت اور جو بھی وے آف ارننگ ہم اختیار کرتے ہیں، ان سارے معاملات کو شریعت کے دائرے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔
سر یہ پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ مال پہ ہوتی ہے اور دکان کی مالیت پہ ہوتی ہے یا صرف مال پہ ہوتی ہے؟
جو دکان ہے، جو اسٹرکچر آپ کا کھڑا ہوا، دیواریں اور شٹر اور جس کو ہم دکان کہتے ہیں، اس پراپرٹی پہ اس لیے نہیں ہوتی کہ عام طور پر دکاندار نے وہ پراپرٹی بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی ہوتی۔ اگر وہ پراپرٹی بھی اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی تھی تو اس پر بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔
ٹھیک،
بندہ خود اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، باقی جو مال تجارت ہے جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ جب زکوٰۃ کا سال پورا ہوگا، وہ دن آئے گا جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس دن جتنا اسٹاک ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، پورا سال جو بیچا جو خریدا اس کا کوئی حساب رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس دن کتنا مال ہے، کتنا ریسیویبل ہے، کتنا پیبل ہے، ان چیزوں کا حساب رکھ کے زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ اور یہ تو دکان کی بات کی آپ نے، بندے کے پاس کے علاوہ اگر کوئی کیش ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پرائز بانڈ ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا، اور شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ نکالی جائے گی۔
سر بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ جو آپ نے دکان کی بات کی تو اس میں بھی چاروں تھوڑی سی اور وہ آ جائے کہ جیسے فیکٹری ہے، کسی کی بہت بڑی فیکٹری ہے، مشینیں ڈالی ہوئی ہیں اس نے، لیکن وہ اپنا کام نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی را مٹیریل نہیں ہے، بلکہ وہ مارکیٹ سے آرڈر لیتا ہے اور اپنی مشینوں وغیرہ پہ بنا کے دے دیتا ہے، تو اس کی مشینوں وغیرہ پہ بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوں گی؟ انسٹرومنٹس جو ہیں،
دیکھیے جو مشینیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں ان مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی بھی فیکٹری ہو،
جی
ٹھیک ہے، اپنا مال بناتا ہو،
جی
تب بھی ان مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی،
چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کی ہوں۔
مشینیں تو لاکھوں میں آتی ہی نہیں ہیں، کروڑوں میں آتی ہیں،
جی
مطلب بڑی جو مشینیں ہیں،
جی ٹھیک ہے۔ اگلی کال دیجیے۔
صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ دکان کے اندر کریانے کی دکان ہوتی ہے, اس میں نماز پڑھنی ہو یا نوافل پڑھنے ہو تو اس کے اندر وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں, کریمیں وغیرہ ہوتی ہیں, بلیچیں ہوتی ہیں, تقریباً آدھی آئٹموں کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں, نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا, جتنی بھی تصویریں الٹی کی جائیں لیکن کچھ نہ کچھ تصویریں اوقات ہے, چیزیں کریم کی ڈبیاں یا بلیچیں ہیں جن کے دونوں سائڈ تصویریں بنی ہوتی ہیں, جو آپ ارشاد فرما دیں.
دیکھیے سامنے تصویر نہیں ہونی چاہیے, اگر نمازی کے سامنے تصویر ہے تو نماز مقروء تحریمی ہوگی, اگر پیچھے تصویر ہے تو مقروء تحریمی نہیں ہوگی. تو اس بات کا التزام کرے کہ اس کے سامنے جو ہے اس کی مواجہات میں کوئی تصویر واضح نہ ہو. کپڑا ڈالا جا سکتا ہے, جب روز کا کام ہے, اپنی دکان ہے تو اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے, بلکہ تصویریں اگر خواتین کی ہیں تو ان کو ویسے ہی آویزہ کرنا جائز نہیں ہے, کچھ چھپانا ضروری ہے. تو بدقسمتی ہماری کہ ہر چیز پر تصویر موجود ہوتی ہے
جی,
تو ہونا نہیں چاہیے یہ.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
سوال یہ میں نے کرنا تھا کہ آن لائن کام کرنا یہ کیسا ہے, اس میں ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے ایس سی او سرچ انجن آپٹیمائزیشن, جس میں جو ہے یہ ویب سائٹ جو ہے نا ان کو رینک کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کرنا کیسا ہے, جی بی او بھی جس میں ہے آف لائن اور آن لائن دونوں, یہ بتا دیجیے.
دیکھیے ایس سی او پر تو دنیا چل رہی ہے اس وقت, ٹھیک ہے, آپٹیمائزیشن نہ ہو تو کوئی چیز اوپر آتی نہیں ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈمی ہوتے ہیں اور بس ان کی آپٹیمائزیشن ہوتی ہے جو اوپر ان کو لے کر آ رہی ہوتی ہے, لیکن یہ ٹیکنیک ہے, گر ہے, گر کو استعمال کرنا کوئی ناجائز بات نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ جس چیز کے لیے آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, بنیادی طور پر تو یہ آن لائن کا کام نہیں ہے, ایک سروس پرووائڈ کرنے کا کام ہے, یعنی کوئی کہ آپ نے ٹھیکہ لیا ہے کہ میں آپ کی جو ہے نا یہ آپٹیمائزیشن کروں گا, یا آپ ڈیٹا آپریٹر ہیں, ڈیٹا آپریٹ جب ڈیٹا ڈالتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو ٹیگنگ کرتے ہیں, ٹیگنگ اور آپٹیمائزیشن مل کر ہی جو ہے نا وہ چیزوں کو اوپر لے کر آتی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ ورک کر رہے ہیں, جس پروڈکٹ کے لیے, وہ پروڈکٹ حلال ہے یا نہیں, جائز ہے یا نہیں. مثال کے طور پر کوئی بینک کی پروڈکٹ ہے, سودی بینک ہے, تو اس کے لیے آپٹیمائزیشن کرنا یا اس کو اوپر لے کر آنا یا اس کی ترویج کے لیے کام کرنا, یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ یا کوئی شراب کا کام ہے, یا کوئی ایسا سپر اسٹور ہے جس پہ شراب بھی ہے, تو ظاہر بات ہے ممنوعات ہوں گی, یہ سب چیزیں منع ہوں گی. لیکن کوئی جائز پروڈکٹ ہے, کوئی ایسی کتاب ہے جو اس کا کنٹینٹ درست ہے, ٹھیک ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی ویڈیو ہے کہ جس کا کنٹینٹ درست ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, بے دینی کی بات نہیں ہے, کوئی فحش بات نہیں ہے, مناظر ایسے نہیں ہیں, تو اگر وہ چیز ویریفائی کرتی ہے شریعت کے اصولوں میں ٹھیک ہے, تو اس کی تشہیر کرنا, اس کی تشہیر میں معاون و مددگار بننا, آپٹیمائزیشن کرنا, یہ بھی ٹھیک ہوگا.
ٹھیک ہے, اس کا ایک ہمارے پاس میسیج ہے, میسیج یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا صرف رمضان ہی میں نکالی جا سکتی ہے؟
ایسا ضروری نہیں ہے, زکوٰۃ رمضان میں جو لوگ نکالتے ہیں, ہو سکتا ان کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہو, لیکن عام طور پر ایک غلط فہمی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں نکالے جائے. جو شخص بالغ ہوگا, بالغ ہونے کے بعد جب اس کے بعد پہلی بار نصاب پایا گیا اور سال گزرا, اس دن زکوٰۃ فرض ہوگی. کس دن بالغ ہوا, کس دن اس دن پایا گیا, تو یہ سرکل ہے نا جو گھومتا رہتا ہے, ہر ایک شخص کے ساتھ ڈفرینٹ سرکل ہوتے ہیں. نماز کسی پر کب پہلی دفعہ فرض ہوئی, کوئی ٹائم خاص تھوڑی ہوتا ہے اس کا, بلوغت کا کوئی ٹائم خاص نہیں ہے. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے بھی کوئی دن فکس نہیں ہے, ہر شخص کا یعنی ریالٹی کو جب ہم دیکھیں گے الگ الگ حساب ہوتا ہے, اور وہ اس حساب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا, اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیلی پروگرام ہم سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں, پچھلے سال ہم نے سیالکوٹ سے پروگرام کیا تھا اور وہ یوٹیوب چینل پر موجود ہے, مفتی اریزگر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, اس میں آپ سرچ کریں گے تو مارچ کے مہینے میں یہ پروگرام ہوا ہے, پورا اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس کے کیا مسائل ہیں, کیا نہیں, کب نکالے جائے گی اور کب نہیں.
مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو تفصیلی پروگرام مل جائے گا, بنیادی معلومات بھی مل جائے گی, اور سوالات جوابات کا جو سیشن ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہے. مصطفی ایک بات اسی سوال کے ساتھ آپ ارشاد فرما دیں کہ رمضان میں جو نکالتے ہیں تو اگر کوئی ایڈوانس میں نکال دیں, مثال کے طور پر اس کا ربیع الاول میں سال آ رہا ہے لیکن وہ ربیع الاول آنے سے پہلے رمضان میں ہی زکوٰۃ نکال دیتا ہے, تو کیونکہ رمضان میں صدقہ خیرات اور نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے, تو اگر اس میں نکال دیتا تو ٹھیک ہے؟
ایڈوانس نکالنے کی گنجائش موجود ہے, لیکن फिर हिसाब किताब करता रहे, जितना एडवांस निकाला है और जब मौका आया है तो फिर देखे कि कितनी बाकी रहती है,
ठीक
तो मुमकिन तो है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
जी, कॉल सेंटर पे काम करना कैसा है, क्योंकि इसमें इंसान को जाते साथ ही ये बता दिया जाता है कि उसने अपना नाम गलत बताना है। अगर गैर मुस्लिमों की कंपनी है तो गैर मुस्लिमों के नाम रखने पड़ते हैं, जिसमें और भी बहुत सारे बोनस मिलते हैं। आपको इस वाले से रहने फरमा दें।
देखिए, निक नेम रखना जो है उसके तो गुंजाइश मौजूद होती है ना, मतलब माँ एक अलग नाम से पुकार रही होती है, मोहल्ले वालों ने अलग नाम रखा होता है, स्कूल वालों ने अलग रखा होता है, फ्रेंड सर्कल में एक अलग नाम होता है। निक नेम एक ऑफिशियल वे है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पूछा जाता है कि आपका निक नेम क्या है, आपका नाम क्या है और आपका निक नेम क्या है। तो एक निक नेम के नाम पे बंदा कोई ऐसा नाम रखे जो गैर मुस्लिमों के साथ खास ना हो तो गुंजाइश मौजूद है। तो कोई दाऊद नाम रखता है
जी,
ठीक है ना। अब मिस्र को क्या कहते हैं अंग्रेजी में?
इजिप्ट।
मिस्र नहीं बोलते, इजिप्ट बोलते हैं
जी,
ठीक है। तो शाम को सीरिया बोलते हैं। इसी तरीके से कई और ममालिक हैं जिनके अलग नाम हैं, अंग्रेजी में उनके अलग नाम हैं
जी।
तो अगर आप दाऊद नाम रखते हैं और अंग्रेजी तलफ़ुज़ उसका है तो ये ज़रूरी थोड़ी कि आपने खुद को कोई गैर मुस्लिम शो किया है। ऐसे नाम ना जो सिर्फ गैर मुस्लिम ही रखते हो, निक नेम के तौर पर अपना नाम बता सकते हैं।
उसे भी एक चीज़ की वजाहत फरमा दें, निक नेम और वो जो एक कुरान करीम में नाम बिगाड़ने से जो मना किया गया इस्लाम में, ये नाम ना बिगाड़ो, तो इन दोनों में कैसे वो होगा, ये नाम बिगाड़ना नहीं होगा?
देखिए, हर निक नेम ऐसा नहीं होता कि जो बिगाड़ पर मुश्तमिल हो, कुछ निक नेम होते हैं। अब माँ ने कोई नाम रखा हुआ है तो कोई बोलेगा कि जनाब ये नाम बिगाड़ रही है माँ,
वो प्यार में कहती हो तो
प्यार वाला माहौल होता है वो। दोस्तों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अच्छा नाम भी हो जाता है और ख़राब भी
जी,
ठीक है।
रिशान को शानी शानी कह देते हैं हमारी यहाँ जैसे,
और तो उसने कभी इतराज़ नहीं किया होगा
वो, बल्कि बाज़ औक़ात तो खुद भी अपना नाम वो नॉर्मली शानी बता देते हैं।
ऐसा ही है। तो यूँ कुछ नाम वो होते हैं उर्फी नाम यानी नेम होते हैं, उस पर कोई इतराज़ नहीं हो रहा होता। हाँ, नाम अगर बिगाड़ रहा है कोई किसी का तो वो गलत बात है। अच्छा, निक से मुझे याद आया
जी
कि मैं कोयटा गया हुआ था अभी पिछले हफ्ते, तो वहाँ पठान भाइयों के साथ भी नशिस्त थी
जी।
तो पता चला कि पंजाबी में बोलते हैं निक्का,
निक्का छोटा,
ठीक है, पश्तो में निक्का बोलते हैं बड़े को।
अच्छा, यानी बिल्कुल चेंज, अपोजिट
अपोजिट, मतलब निक्का आलिम है, निक्का वली, बड़ा वली,
बड़ा वली,
ठीक है, और पंजाबी में बिल्कुल अलग माना है। मैंने कहा भाई मेहरबानी आप लोगों की, अब बता दिया आप लोगों ने, ठीक है।
मुझे
पग में भी ये मामला है, ठीक है ना,
साई का लफ्ज है ना, सिंध में अलग है और पंजाब में अलग है। मैं कहीं गया
तो, पंजाब में पागल को कहते हैं,
कहीं मैं गया मुलाकात के लिए तो मैं साई साई के बात कर रहा तो फिर जो है ना वो उनके असिस्टेंट ने मुझे बताया कि भाई ये साई ना कहें आप, मतलब मैं तो इज्जत दे रहा हूँ, उन्हीं के सामने ही बात हो रही थी तो कह रहे नहीं साई हमारी अलग मानों में, सिंध में अलग मानों में। तो मैंने बोला, फिर मैंने एक्सक्यूज भी किया, माजरत भी की, और ये हो जाता है, शहजाद को शहजादा कह देते हैं तो माँ तो कह देती है शहजादा, आप चाहे वो कोई भी हो, फिर नाम इसी तरीके से कर देते, इकबाल को बाला कर देते हैं। चले बहरहाल, ये बात निकल गई है, जवाब भी आ गया और कुछ जिमनी बातें भी।
बाले का असली नाम ही नहीं पता होता किसी को कि बाले का असली नाम क्या है, ऐसा भी होता है
जी,
ठीक है,
बाजू का तो इतना फेमस हो जाता है। अगली कॉल दीजिए।
मेरा ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे 2 लाख रुपए लिए हैं, वो बोलता कि मैं ये सामान लेके आऊंगा और उसमें से डिस्काउंट होगा वो हम आधा आधा करेंगे, क्या ये जायज है?
जी मुफ्ती,
अगर आप कारोबार के लिए पैसे दे रहे हैं उसको, आपके पैसे हैं, उसकी मेहनत है, इसको मुदारबत कहते हैं। तो मुदारबत के उसूल ज़वाबित हैं, उन उसूल ज़वाबित को फॉलो करके आप आगे बढ़ें और उसको फॉलो करते हुए काम करें तो जायज़ है। और जो दारुस्तालिसनत की वेबसाइट पर मुदारबत का ब्रोशर, उसको भी पढ़ लें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि मुदारबत के बारे में क्या ठीक है और क्या गलत है।
सवाल अर्ज है कि अगर कोई बंदा किसी के पास पैसे रखवाता है तो जो रखवाने वाला है अगर उससे ये इजाजत ले ली जाए कि आप ये पैसे हमें दे दें, आपको जब जरूरत हुए तो आप हमें एक दिन पहले बता देना, आपको मिल जाएंगे, तो क्या ऐसे पैसे फिर बंदा खुद इस्तेमाल कर सकता है?
जी मुफ्ती,
देखिए उर्फ आम में इसको कर्जा बोलते हैं, यानी آپ ہمیں پیسے دے دیں اور جب آپ کو چاہیے ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو قرضہ کہتے ہیں۔ تو قرضے کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے، اور قرضے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہے وہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن قرضے پر نفع دینا سود ہے۔ کسی قسم کا کنڈیشنل اور مشروط نفع آپ نہیں دے سکتے، نہ بینیفٹس کی صورت میں، نہ رقم کی صورت میں، نہ کسی اور طریقے سے کہ جس کی بنیاد صرف اور صرف قرضہ ہو۔ صرف قرضے کی حد تک تو جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور آپ نے اتنا ہی پوچھا تھا، اور تنبیہ کے لیے میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ کوئی سود کا معاملہ نہ ہو، سامنے والے کو فائدہ پہنچانے کا قطعاً کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔
سر آپ نے یہاں پہ قرض کا ارشاد فرمایا اور تنبیہ بھی ارشاد فرما دی، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے پیش نظر پس منظر میں بہت سارے مسائل بھی ہوں گے جس کے تحت آپ نے ان الفاظ کا انتخاب کیا، لیکن عوامی طور پر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جیسے سوال کیا کہ امانت کوئی شخص رکھوا رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ 1,00,000 روپے ہیں جی، ایک ہفتے کے لیے آپ رکھ لو، تو امانت کا کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں جواب دیا تھا تو شاید انہوں نے سنا ہو تو پھر کیا ہو، جو بھی ہو، تو اب امانت اس نے رکھوائی، امانت تو استعمال کر نہیں سکتا، تو جو امانت رکھوا رہا ہے اس سے اگر اجازت لیتے ہیں ہم کہ جی امانت آپ کی رکھی ہوئی ہے لیکن ہمیں ضرورت پڑی تو ہم استعمال کر لیں گے، تو بھی یہ آپ نے ہی بیان کیا تھا کہ یہ قرض کی صورت بن جائے گی، پھر امانت نہیں رہے گی، لیکن رکھوانے والا کہہ رہا ہوتا ہے قرض نہیں دے رہا، ہاں استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور اس کو پیش نظر شاید یہ خدشہ ہوتا ہے کہ قرضہ دوں گا تو پھر یہ لانگ ٹرم کہیں یوز کر لے گا، پھر مجھے لینے میں پرابلم ہوگی، تو وہ لفظ امانت کہہ رہا ہوتا ہے۔ صورت قرض
کے اندر الفاظ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اصل ہے مقاصد،
ٹھیک ہے؟
تو ان دونوں کے مقاصد کیا ہیں اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔
صحیح، ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
میرا نام علی حسن ہے، تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ فوریکس مارکیٹ کے بارے میں پوچھنا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس فوریکس مارکیٹ کو کن طریقے سے یوز کیا جائے، کس طریقے سے یوز کیا جائے تو یہ حلال ہے، اور اگر اس کی کوئی صورت بھی حلال ہونے کی نہیں ہے، برائے مہربانی کوئی ایسا سولوشن دیں، کوئی ایسا حل بتائیں کہ اگر اس کو اس طریقے سے کر لیا جائے تو پھر یہ حلال ہو جائے گی۔
اچھا جی، فوریکس ٹریڈنگ،
دیکھیں جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق تو فوریکس ٹریڈنگ سٹے کا دوسرا نام ہے، تو اس کے جواز کی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن دنیا بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے اس نام پر کئی سسٹم چل رہے ہوں، کئی نظام چل رہے ہوں۔ میں یو کے والوں کے ساتھ تھا آن لائن، وہ کچھ مسائل پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے کچھ ایسی تفصیلات بتائیں کہ اس سے لگا کہ شاید ان کے یہاں کوئی اور سسٹم چل رہا ہے فوریکس ٹریڈنگ کا،
ٹھیک۔
تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں اس میں زیادہ تر لوگ گولڈ کا کام کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم پر آئل کا کام ہوتا ہے یا کرنسی کا کام ہوتا ہے، ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز لین دین نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ کچھ اور تفصیلات بھی بتا رہے تھے، تو آپ بھی آپ کے سامنے اگر کوئی مزید تفصیلات ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں، دیکھتے ہیں اس پہ کیا صورتحال نکلتی ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے، بس فتویٰ، اس پر آپ اپنا جو ہے نا سوال کمنٹ کر سکتے ہیں اور تفصیلات ڈال سکتے ہیں،
ٹھیک۔ سر جو زکوٰۃ کے حوالے سے سوال آیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مال پہ زکوٰۃ ہے، جبکہ وہ بیچنے کی نیت سے نہ لی گئی ہو، تو غالباً مجھے ایسا لگ رہا ہے انہوں نے دوبارہ ٹیکسٹ کیا ہے، نام تو نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جائیداد، پلاٹ یا دکان یا جو فلیٹ وغیرہ ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، لگ ایسا رہا کہ انہیں کا سوال ہے۔ یہ
فلیٹ ایک اس شخص کا ہوتا ہے کہ جس نے بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے، اور ایک اس کا ہوتا ہے کہ جو رہ رہا ہے کرایہ پر دینے کے لیے لیا ہوا ہے، تو دونوں جو ہے وہ جدا جدا معاملات ہیں۔ خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے تو زکوٰۃ بنے گی پراپرٹی پر، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کرایہ پر دینے کے لیے نہیں ہوگی، رہنے کے لیے نہیں ہوگی، فلیٹ ہو، گھر ہو، دکان ہو، تینوں کا یہی حکم ہے۔
سب بیچنے کی تو مطلب کبھی نہ کبھی تو بیچے گا نا،
خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے،
بزنس پوائنٹ آف ویو،
اگر کرایہ کی نیت کر لی ہے، رہنے کی نیت کر لی ہے، تو اب
زکوٰۃ نہیں،
زکوٰۃ نہیں ہوگی،
ٹھیک۔ کال دیجیے۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو لوڈو ہوتا ہے اور ایسی جو اور بھی گیمز ہیں جیسے جو ہے نا کیرم وغیرہ، تو ان کا سیل کرنا، اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ جو ہے نا بتا دیجیے۔
آپ کا ہے بہت اچھا ہے جی،
ایک ان کا ہے اور دوسرا ہے
جی
جو لہو میں آتا ہے،
ٹھیک،
لام ہے واو، لہو اور لائب، آئین
جی،
تو آلات لہو و لائب جو ہیں اس کی خرید و فروخت سے علماء نے منع کیا ہے کہ جو آلات لہو لائب ہیں ان کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آڈیو ویڈیو گیم کھیلنا کیسا اور اس پہ اجرت لینا کیسا؟ لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو ہم کما رہے ہیں، تو احکام تجارت میں اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے، آڈیو ویڈیو گیم بیچنا،
یہ آج کل آن لائن جو کھیل رہے ہیں اور ارننگ کر رہے ہیں، اس کو اس سے متعلق سوال لگ رہے ہیں۔
پہلے تو دکانوں میں ہوتے تھے، کچھ گیم ہوتے تھے،
آج کل ایک اور نحوست آ گئی کہ وہ کھیلتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کوئی کسی طریقے سے ان کو، مجھے تفصیل نہیں پتا، لیکن ان کو ارننگ ہوتی ہے، ڈیجیٹل گیمنگ ہے۔
اگر تو شرط کا معاملہ ہے اور وہ جوئے کی کیفیت ہے تو واضح ہے اس کا، ورنہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، عام طور پر میں میوزک ہوتا ہے اور کچھ ایسے مناظر بھی ہوتے ہیں جو ان کا دیکھنا درست نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو تکلیف دہ معاملات ہیں وہ ایک الگ ہوتے ہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور گیم آج کل
جی پبجی،
پبجی آپ دیکھ لیں خودکشی کے کتنے واقعات ہو رہے ہیں اور دیگر اس کے ساتھ کتنی خرابیاں جڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ بات چیزیں ہوتا یہ ہے کہ ایک حصار کا حکم رکھتی ہے کہ آپ کو بچایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس دائرے میں نہ جائیں۔
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے نقصانات ہوں لیکن تھوڑے کم ہوں،
صحیح ہے،
لیکن اس دائرے میں جانے کے بعد پھر آگے جن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ بالفرض جیسے بارشوں میں ہم کہتے ہیں آپ گیلے ہیں تو پول کو ہاتھ نہ لگائیں، حالانکہ ویسے گیلے ہونے میں تو ایسی کوئی خاص ممانعت نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی لوہے کی چیز کو بالخصوص کرنٹ اور یہ الیکٹرک وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے۔
صحیح ہے،
ٹھیک ہے،
تو ان چیزوں سے دور رہیں۔
اس سے بھی آن لائن جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، جیسے آپ نے اشارتاً ابھی بیان بھی فرمایا کہ بعض اوقات مطلب نقصانات کم ہوتے ہیں لیکن آگے چل کے وہ بڑے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز میں سمجھتا ہوں، کیونکہ احکام تجارت دیکھنے والوں میں جہاں بزنس گروپس ہوتے ہیں، بزنس سے ریلیٹ کرتے ہوئے افراد ہوتے ہیں، وہاں وہ ٹین ایجرز بھی ہوتے ہوں گے یقیناً، جن کا یہ شغف ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے ہمیں کال سے بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ ایجڈ افراد نہیں ہیں سوال کرنے والے، کوئی نیو کمر ہے، فریش گریجویٹ ہے۔ تو ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزوں پہ علماء یا بڑے ہمارے جن چیزوں سے روک رہے ہوتے ہیں، ان کا فوری طور پہ ہمیں ان کے نقصانات اتنے زیادہ محسوس نہیں ہو رہے ہوتے، یہ ایک ایج کا میرا خیال ہے فیکٹر ہوتا ہے، شاید ہم جب اس ایج پہ پہنچیں تو ہمیں بھی ایسے لگے کہ ہاں صحیح منع کرتے تھے ہمارے بڑے، اور یہ میں نے جملے سنے بھی ہیں کہ ہمارے بڑے منع کرتے تھے، ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب جب ہم خود اس مقام پر آئے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس چیز کو ہم مینیج کیسے کریں کہ ہمیں وہ بات اسی وقت سمجھ میں آ جائے؟
میرے پاس ڈیوائس ہے نا
جی،
عام طور پہ ڈیوائس کو فون بولا جاتا ہے
جی،
اس کا ایک ایریا ہے،
صحیح،
ایک دو تین چار سائڈ ہو گئی
جی،
پانچ اور یہ چھ،
ٹھیک ہے، شش جہات ہیں،
اس کو شش جہات کہا جائے گا، چھ جہتیں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ٹین ایج بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کے سامنے صرف تصویر کا ایک رخ ہے، اس کے سامنے یہ رخ نہیں ہے، یہ رخ نہیں ہے، یہ رخ نہیں ہے، یہ رخ نہیں ہے، یہ رخ نہیں ہے،
ٹھیک،
وہ دنیا کو، چیزوں کو، بہت سارے کاموں کو صرف اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نا تجربہ کاری، کم عمری اور میچیور نہ ہونا سوچ کا، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھو، جب سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ غلط ہے، ایک تو عقل مندی کا اصول ہے نا، سارے کہہ رہے ہیں غلط ہے تو سمجھ لیں آپ غلط ہیں، پھر اگر بات آ جائے دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی، تو وہاں تو ویسے ہی جو نا جو ہماری عقل سوچتی ہے وہ اتنا کامل تھوڑی سوچ سکتی ہے، ایک محدود دائرے میں سوچتی ہے، اور جو دین ہے اس کی بنیاد وہی ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر دین نے کہا ہے کہ شراب حرام ہے، اس میں تمہارے لیے نقصان ہے
جی،
تو ہمیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی رپورٹ شائع ہو جائیں، کوئی میگزین شائع ہو جائیں، کوئی لیکچر آ جائیں کہ شراب کے ہزار فائدے ہیں، لاکھ فائدے ہیں، کروڑ فائدے ہیں، ہمارا ایمان یہ کہے گا کہ نہیں ہو سکتے، قرآن نے کہا ہے کہ نقصان ہے تو نقصان ہے، تو یہ ہوتا ہے نا قوت ایمانی کا ہونا، یہ خود ایک پاور ہے، اسلام خود ایک پاور ہے. تو جب ہم چیزوں کو اس اینگل سے دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، اس کے اندر سٹیپس ہوتے ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے جو براہ راست اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہوتی ہے
جی،
ایک وہ ہوتی ہے جو علماء نے اجتہاد کے ساتھ اور استدلال کے ساتھ چیزیں بیان کی ہوتی ہیں.
ٹھیک
ہے، وہاں خطا کا امکان ضرور ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں براہ راست وحی پر مبنی ہیں وہاں خطا کا کوئی امکان نہیں ہوتا.
ٹھیک،
تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم ہر موقع پر صرف اپنی سوچ کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم نے شریعت کی سوچ کو فالو کرنا ہے. سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں، جو ہمارے بڑے سمجھا رہے ہیں، اور اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بعض اوقات وہ بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک،
ایسا ہوتا ہے
جی.
تو اگر ان کے پاس ٹھیک ہے تو ان کا تجربہ زیادہ ہے، ان کی سوچ پختہ ہے، انہوں نے عمر گزاری ہے. آپ تو وہاں تک پتہ نہیں کب پہنچیں گے جو اس جہاں سے ہو کر آئے ہیں، انہوں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوئے، تجربہ کاری ہے.
ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.